أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وبهذا التقريب تندفع الشبهة عن عدة قضايا توهم التناقض، كقولنا الجزئي جزئي وهو بعينه كلي يصدق على كثيرين. بحث ہماری اس بات میں چل رہی تھی کہ معدوم مطلق، اس کے بارے میں خبر نہیں دی جا سکتی، کیونکہ معدوم مطلق کچھ ہے نہیں تاکہ اس کے بارے میں کوئی خبر دی جائے. معدوم مطلق کہتے ہی اس کو ہیں جو نہ خارج میں ہو، نہ ذہن میں ہو، نہ ثابت ہو، نہ نفس الامر کے اندر ہو، کسی قسم کی کوئی واقعیت نہ رکھتا ہو، اس کو معدوم مطلق کہتے ہیں. ایسی حقیقت تسامحی عبارتیں ہیں، وائلہ سمجھا نہیں سکتے اس کو. مثلا چونکہ سمجھانا ہے، عبارات ایسی استفادہ کی جاتی ہیں تاکہ بات کو واضح کیا جا سکے، اور یہ عبارات ایسی ہیں پھر محسوس ایسے ہوتا ہے جیسے معدوم مطلق کچھ تو ہے جو کہ بار بار زبان پہ آ رہا ہے، چونکہ اگر کچھ نہ ہوتا تو مثلا معدوم مطلق نہ کہا جاتا اس کو. بہرحال چونکہ سمجھانا ہے، تحلیل ذہن کرنا ہے، اس اعتبار سے کہ معدوم مطلق اس چیز کا نام ہے کہ جو اصلاً کوئی واقعیت نہیں رکھتا، کسی قسم کا کوئی تحقق نہیں پایا جاتا. تو جب کوئی چیز ہے ہی نہیں تو اس کے بارے میں کیا خبر دیں گے. جب یہ قضیہ بیان کیا گیا تو اعتراض یہ ہوا کہ آپ نے کہا کہ معدوم مطلق کے بارے میں خبر نہیں دی جا سکتی، آپ خود خبر دے رہے ہیں کہ معدوم مطلق کے بارے میں خبر نہیں دی جا سکتی. یہ خبر نہیں دی جا سکتی خود کیا ہے؟ خبر. یہ قضایا متناقض ہیں، کیا کریں اس کا؟ جواب اس کا یہ دیا تھا کہ آپ اگر تناقض کی جو شرائط بیان کی ہیں ان میں سے ایک شرط جو اضافہ کی ہے ملا صدرہ نے آ کے، کہ وحدت حمل پایا جائے، اس کی طرف اگر دیکھیں تو یہاں تناقض نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ دونوں قضیوں کے درمیان حمل جدا ہے. مثلا جہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ معدوم مطلق کے بارے میں خبر نہیں دی جا سکتی، وہاں پر حمل کوئی اور ہے، اور جہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ معدوم مطلق کے بارے میں خبر دی جا سکتی ہے اس بات کی کہ وہ اس کے بارے میں خبر نہیں دی جا سکتی، یہاں پر کوئی حمل کوئی اور ہے. جب آپ حمل اولی کے اعتبار سے دیکھیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ معدوم مطلق معدوم مطلق ہے. حمل اولی کا محور اتحاد کہاں پر ہے؟ مفہوم میں ہے. حمل اولی کیا بیان کرتی ہے؟ بیان کرتا ہے آگے کہ یہ جو موضوع اور محمول ہے مفہومی اعتبار پر واحد ہیں، جیسے الانسان انسان یا الانسان حیوان ناطق. المعدوم المطلق لا یخبر عنہ، یہ قضیہ الانسان انسان کی طرح ہے، الانسان و حیوان و ناطق کی طرح ہے. لا یخبر عنہ تفصیل ہے کس کی؟ معدوم مطلق کی. گویا کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ المعدوم المطلق معدوم مطلق. بس جب اس قسم کا قضیہ ہے تو یہاں حمل کون سا ہونا چاہیے؟ حمل اولی. جب یہ کہا جا رہا ہے کہ المعدوم المطلق لا یخبر عنہ، یعنی بالحمل الاولی، لیکن جہاں پر یہ مورد موجود ہے کہ معدوم مطلق کیا ہے، یہ اس کے بارے میں خبر دی جا سکتی ہے، یہ بالحمل شائع ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم یہاں پر معدوم مطلق کو بعنوان علم نگاہ کر رہے ہیں، اور یہ مفہوم جو میرے ذہن میں آیا ہے اس اعتبار سے نگاہ کر رہے ہیں چونکہ میرے ذہن میں ہے اور ذہن میں وہ وجود رکھتا ہے. بالحمل شائع نگاہ کر رہے ہیں، مصداق کے اعتبار سے نگاہ کر رہے ہیں. پس مفہوم مطلق بالحمل شائع ذہن میں موجود ہے اور وجود ذہنی رکھتا ہے، پس چونکہ تحقق و ثبوت رکھتا ہے ذہن کے اندر، پس اس کے بارے میں خبر دی جا سکتی ہے. بس المعدوم المطلق لا یخبر عنہ یعنی بالحمل الاولی، اور المعدوم المطلق کیا ہے؟ یخبر عنہ بانہ لا یخبر عنہ، کہ جس کے بارے میں خبر دی جا سکتی ہے کہ اس کے بارے میں خبر نہیں دی جا سکتی. یہ جو خبر دی جا رہی ہے یہ بالحمل الشائع ہے, شائع کے اعتبار سے اس کو نگاہ کر رہے ہیں. یہ جواب دیا تھا معدوم مطلق کے بارے میں. اس کے کہتے ہیں کہ یہ جو ہم نے جواب معدوم مطلق کے بارے میں دیا ہے, اور قضایا جو موجود ہیں جو ظاہراً متناقض ہیں ان کا جواب بھی مل جاتا ہے. کون سے وہ قضایا؟ فرماتے ہیں الجزئی و جزئیون. ایک مرتبہ مناطقہ کہتے ہیں الجزئی و جزئیون, دوسری جگہ پر کہتے ہیں الجزئی و کلیون. دونوں قضیہ درست ہیں لیکن ہیں متناقض. کیوں متناقض لگتے تھے ان کو ملا صدرہ سے پہلے؟ کیونکہ انہوں نے جو شرائط تناقض کی رکھی ہوئی تھی وہ ناقص تھی. وہ شرائط پوری کی پوری اس کے اندر موجود ہیں, ان قضایا کے اندر. کیا تھا مثلا؟ وحدت زمان ہو, وحدت مکان ہو, وحدت موضوع ہو, وحدت محمول ہو, وحدت شرط ہو, قوا فعل ایک ہو. مثلا یہ ساری چیزیں یہاں پہ ظاہرا موجود ہیں الجزئی و جزئیون, الجزئی و کلیون کے اندر. ملا صدرہ نے آ کر جب حمل کے تفاوت کو ذکر کیا کہ وحدت الحمل بھی متناقض کے اندر ہونا چاہیے, تو یہ قضیے خود بخود حل ہوتے نظر آ گئے. تو بابا یہ دو قضایا ہے لیکن حمل جدا ہے یہاں پر, پس متناقض نہیں ہے, پس ایک شرط مفقود ہے, پس متناقض نہیں ہے. الجزئی و جزئی بالحمل الاولی اور الجزئی و کلی بالحمل الشائع. الجزئی و جزئی بالحمل الاولی کیوں؟ کیونکہ حمل اولی میں ذات کو ذات پر حمل کیا جاتا ہے, جیسے الانسان و انسان ہے. اور یہاں بھی یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جزئی جزئی ہے, بس اتنا بیان کرنا, یہ حمل اولی کے اعتبار سے ہے. لیکن جہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ الجزئی و کلی, وہاں پر مراد مصداق ہے. یہ کتاب بھی جزئی, یہ موبائل بھی جزئی, یہ جو ہے ٹیبل بھی جزئی, یہ کلاس بھی جزئی, میں بھی جزئی, آپ بھی جزئی, کتنے جزئی ہیں. اور حمل شائع میں مصداق کی طرف نگاہ ہوتی ہے. اب یہ جزئی چونکہ مصداق کے اندر متعدد افراد پر صدق کر سکتی ہے, بس کلیون. متواضع ہوئی ہے الجزئی کلیون بالحمل الشائع, پس تناقض موجود نہیں ہے. اور اسی طریقے سے باقی انہوں نے مسئلے کو حل کیا ہے. عبارت تطبیق کرتے ہیں, مطلب آسان ہے. یہ تھا مشہور نے جس طریقے سے اس کو حل کیا ہے. ایک رائے حل اور موجود ہے کہ جس کی طرف اشارہ بہت سارے بزرگان نے نہیں کیا. شراح بدایا کی طرف بھی اگر رجوع کریں, جنہوں نے بدایا کی شرح کی ہے, اس کی طرف ناظر نہیں ہے. فقط ایک آغا سید کمال حیدری ناظر ہیں اس مطلب کی طرف, اور نہایا کے اندر آیت اللہ مصباح ناظر ہیں اس مطلب کی طرف. انہوں نے آ کر, میں اس کو تبیین نہیں کروں گا, انشاءاللہ خدا نے اگر توفیق دی اس مباحثے کے اندر کہ نہایا تک پہنچیں وہاں تبیین کریں گے, والا آپ خود وہاں پر آیت اللہ مصباح کی جب شرح پڑھیں گے تو مطلب واضح ہو جائے گا. وہاں پر میں یہاں ذہن کو مشوش نہیں کرنا چاہتا, جو مطلب بیان کر دیا بس وہی اکتفا کرتا ہے بدایہ کے متن کو سمجھنے کے لیے. فقط مراد یہاں پر یہ مطلب ذکر کرنے کی ہے کہ ذہن اپنا جو ہے وہ وسیع رکھیں, مطالب جو ہیں وہ ذہن میں رکھیں کہ اس قسم کے مطالب بھی موجود ہیں, تاکہ مطالعہ کریں تو مطلب سمجھ میں آ جائے. اس مشکل کو تناقض والی قضایا کے درمیان جو پائی جاتی ہے, اس کو ایک اور طریقے سے بھی حل کیا گیا ہے. یہاں پر قضیہ دو قضایا کو کہ الجزئی و جزئیون اور الجزئی و کلیون, یا المعدوم المطلق لا یخبر عن اور المعدوم المطلق یخبر عنہ بانہ لا یخبر عن, یہ جو دو قضایا ہیں یہ متناقض نہیں ہیں, چونکہ حمل اولی اور حمل شائع دو کیا ہے, حمل متعدد ہیں. وحدت حمل نہیں پایا جاتا ان دو قضایا کے درمیان. حمل اولی اور حمل شائع اس کی دو اصطلاحیں ہیں, منطق مظفر میں بھی اس کی طرف اشارہ موجود ہے. حملے اولی اور حملے شائق قضایا کے اندر ایک ذکر ہوتا ہے. ایک مطلب مرتبہ حملے اولی اور حملے شائق عنوان و معنون کی باس میں ہے. دونوں معنوں کے درمیان اختلاف ہے، یہ ایک جیسے نہیں ہے. عنوان و معنون کے اندر جو حملے اولی اور حملے شائق ذکر ہے اس کا اور معنی ہے، اور جو قضایا کے اندر حملے اولی اور حملے شائق ذکر ہوتا ہے اس کا اور معنی ہے. یعنی اگر حملے اولی اور حملے شائع وصف بنے، قید بنے حمل کی، اس کو کہتے ہیں کہ یہاں پر حملے اولی اور حملے شائع جو ہے وہ باب قضایا والا مراد ہے. کیا مراد ہے اسے؟ وہ میں نے پچھلے درس میں جو بیان کیا ہے، جہاں پر وحدت مفہومی موجود ہو موضوع اور محمول کے درمیان وہ قضیہ حملیہ ہے، اپنا حملے اولی ہے، اور جہاں پر وحدت مصداقی ہو نہ کہ مفہومی بلکہ مفہوم میں متغیر ہو تو وہاں پر ہمیں یہ چیز آئی ہے، اور حمل کی بات جہاں پر ذکر ہوتی ہے وہاں آپ نے پڑھا ہے. ایک جو قسم پائی جاتی ہے حملے اولی اور حملے شائع کی، وہاں پر حملے اولی حمل کی قید نہیں ہوتا، قضیے کی قید نہیں ہوتا، بلکہ موضوع کی قید واقع ہو رہا ہوتا ہے. کیسے؟ مثلا اگر قضیہ کے اندر حملے اولی مراد ہو، یا حملے اولی جہاں پر حمل کی قید واقع ہو رہا ہو وہاں پر حملے اولی اور حملے شائع آخر میں آتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ کہ الانسان حیوان ناطق بالحمل الاولی، حمل اولی آخر میں آئے گا، اور الانسان کاتب بالحمل الشائع آخر میں آئے گا. یہ کون سا حمل ہے؟ وہ حمل کے جو قید واقع ہو رہا ہے خود قضیہ کی، حمل کے لیے وصف واقع ہو رہا ہے حمل اولی اور حمل شائع. لیکن اگر حمل اولی قید اور وصف بنے کس کی؟ موضوع کی، تو یہ موضوع کے ساتھ آتا ہے، آخر میں نہیں آتا. کیا کہا جائے گا؟ کہ الانسان بالحمل الاولی انسان، اور الانسان بالحمل الشائع کاتبن. یہاں پر جو حمل اولی اور حمل شائع ہے یہاں پر اس کا معنی نہیں ہے. وہاں کیا معنی تھا؟ جہاں پر اتحاد مفہومی ہو وہاں کیا ہے؟ حمل اولی. جہاں پر اتحاد مصداقی ہو وہ حمل شائع. یہاں پر یہ معنی نہیں کریں گے، یہاں پر یہ معنی کریں گے کہ اگر فقط مفہوم موضوع مراد ہو تو وہ حمل اولی ہوگا، لیکن اگر آپ کی مراد جو ہے وہ مصداق موضوع ہو نہ کہ مفہوم موضوع، وہ حمل شائع کہلائے گا. بات واضح ہوئی ہے؟ یعنی اگر آپ مفہوم انسان کے احکام بیان کرنا چاہتے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ الانسان بالحمل الاولی نوعن. کیوں؟ نوعیت جو ہے مفہوم انسان کے اوپر صدق کرتی ہے. لیکن اگر مصداق مراد ہو آپ کا اور آپ مصداق کے احکام بیان کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ کہیں گے کہ الانسان بالحمل الشائع کاتب، یعنی مصداق انسان کاتب ہے نہ کہ مفہوم انسان. لیکن الانسان نوعن میں جب آپ کہہ رہے تھے وہاں پر کیا تھا؟ مفہوم انسان نوع ہے، انسان ذہنی جو ہے وہ نوع ہے. پس چونکہ حمل اولی اور حمل شائع مشترک لفظی ہیں ان دو اصطلاحات کے درمیان، لہذا ان قضایا کو حل کرنے کے اندر بھی یہ اثر گزار ہے. یعنی آپ اس دوسری اصطلاح کے ذریعے بھی ان قضایا کو حل کر سکتے ہیں. مثلا معدوم مطلق کے اندر آپ کو ذکر کرتا ہوں، المعدوم المطلق بالحمل الاولی یخبر عن، یعنی کیا مراد؟ یعنی مفہوم معدوم مطلق کے بارے میں خبر دی جا سکتی ہے. کیوں دی جا سکتی ہے؟ کیونکہ مفہوم وجود رکھتا ہے میرے ذہن کے اندر، وجود ذہنی رکھتا ہے. لیکن المعدوم المطلق بالحمل شائع لا یخبر عنہ، کیونکہ معدوم مطلق کا کوئی مصداق نہیں ہے تاکہ اس کے بارے میں آپ خبر دیں گے. بس اس طریقے سے بھی ان قضایا کو حل کیا جا سکتا ہے. وبہذا تقریب تندفع الشبہۃ عن عدۃ قضایا توہم التناقض، کہتے ہیں یہ جو اوپر ہم نے بیان کیا ہے اس کے ذریعے آپ بہت سارے قضایا کے بارے میں جو شبہ پیدا ہوا تھا کہ یہ متناقض ہیں، آپ اس تقریب کے ذریعے اس شبہ کو جواب دے سکتے ہیں. کقولنا کون سے قضایا ہیں وہ؟ الجزئی جزئی وہو بعینہ کلی یصدق علی کثیر. ایک کیا ہے قضیہ؟ جزئی جزئی ہے، لیکن یہ جزئی خود کیا ہے؟ کلی بھی ہے. کیوں؟ کیونکہ کثیرین پہ صدق کرتی ہے، کتاب جزئی، موبائل جزئی، انسان جزئی، مثلا اس طریقے سے. ایک قضیہ یہ. وقولنا شریک الباری ممتنع، ایک قضیہ کیا ہے کہ شریک باری ممتنع ہے، مع انہ معقول فی الذہن، حالانکہ اگر ممتنع شریک باری کو آپ نے ذہن میں فرض کیا ہوا یا نہیں کیا ہوا؟ تو فرض کیا ہوا ہے آپ نے، پر اس کا مطلب ہے ممتنع نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ ممکن ہے. فیکون موجود فیہ ممکنہ، پس کا مطلب ہے کہ وہ موجود ہے ذہن کے اندر اور کیا ہے؟ ممکن ہے. ایک یہ قضیہ کہ شریک باری ممتنع بھی ہے، شریک باری ممکن بھی ہے، پر متناقض ہے. وقولنا، اور ایک اور قضیہ، الشیء اما ثابت فی الذہن او لا ثابت فیہ، یا ذہن میں ثابت ہے یا ثابت نہیں ہے. اب یہ جو لا ثابت فیہ، یہ خود کیا ہے؟ ثابت فی الذہن، کیونکہ لا ثابت کو ذہن میں تصور کیا ہوا ہے آپ نے، تو لا ثابت کو ذہن میں تصور کرنے کا معنی یہ ہے کہ یہ لا ثابت ذہن میں ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ لا ثابت ہے ہی نہیں ہے ذہن کے اندر، حالانکہ وہ ذہن کے اندر موجود ہے، پس متناقض ہے. اللہ ثابت فی الذہن، ثابت فی الذہن، کیوں؟ لانہ معقول، کیونکہ آپ نے اس میں ذہن میں تصور کیا ہوا ہے اس کو، پس یہ متناقض ہے. وجہ الاندفاع کیا ہے؟ تعدد حمل، کہ ان الجزئیہ جزئی بالحمل الاولی کلی بالحمل الشائع. اگر جزی جزی ہے تو حمل اولی کے اعتبار سے ہے، لیکن یہی جزی اگر کلی ہے تو کس اعتبار سے ہے؟ حمل شائع کے اعتبار سے ہے. وہ شریک الباری، شریک الباری، شریک باری اگر شریک باری ہے تو بالحمل الاولی ہے، لیکن ممکن مخلوق للباری، کب؟ بالحمل شائع. لیکن اگر حمل شائع کے اعتبار سے دیکھیں، اس اعتبار سے کہ وہ تعقل شدہ ہے، یہ ممکن ہے، مخلوق ہے خدا کے لیے. واللہ ثابت فی الذہن کذالک، لا ثابت فی الذہن، لا ثابت فی الذہن ہے، کب؟ بالحمل الاولی. وثابت فیہ، اور ذہن کے اندر ثابت ہے، کب؟ بالحمل الشائع، حمل شائع کے اعتبار سے. پس کیونکہ تعدد حمل پایا جاتا ہے، پس تناقض موجود نہیں ہے. یہ فصل ہماری ختم ہو جاتی ہے. اس کے بعد جو مرحلہ اول کی آخری فصل کے اندر وارد ہوتے ہیں، کہ جس کا عنوان ہے فی امتناع اعادۃ المعدوم بعینہ. معدوم بے عین ہی دوبارہ پلٹ نہیں سکتا، اعادہ معدوم محال ہے. جو چیز معدوم ہو گئی وہ بے عین ہی پلٹ کر نہیں آ سکتی. یہ فصل کیوں بیان کی جا رہی ہے یہاں پر؟ فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ متکلمین، متکلمین سے مراد اہل سنت ہیں، واللہ اس قسم کی فکر ہمارے تشیع کے اندر نہیں تھی. متکلمین موت کو عدم مانتے تھے. موت یعنی عدم، انسان مرتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، پھر خدا قیامت کے دن کیا کرے گا؟ ان کو اٹھائے گا. اب چونکہ انسان موت کے ذریعے معدوم ہو جاتا ہے اور قیامت میں اعادہ معدوم ہوگا، تو اگر ممتنع کے قائل ہوں تو قیامت کے قائل ہوں گے؟ نہیں ہوں گے، کیونکہ قیامت اعادہ معدوم کا نام ہے. اور اگر اعادہ معدوم کو ممتنع مان لیتے تو قیامت کا انکار کرنا پڑتا، لہذا قائل ہوئے کہ اعادہ معدوم ممکن ہے. علم کلام کے اندر الگ فصل بنا کر مفصل دلیلوں کے ذریعے ثابت کرنا شروع کر دیا متکلمین نے کہ اعادہ معدوم ممکن ہے تاکہ معاد کی مشکل کو حل کر سکیں. لیکن فلاسفہ نے پھر کیا کیا, آ کر دیکھا بھائی متکلمین تو غلط رستے پہ چڑھے ہوئے ہیں. انہوں نے کیا کیا, متکلمین کی تصحیح کرنے کے لیے, درست کرنے کے لیے ان کو اس فصل کو فلسفے میں وارد کر دیا. چونکہ فیلسوف تھے انہوں نے اپنے علم میں باتیں کرنی تھی تو اس کو فلسفے میں وارد کر دیا, اور فلسفے میں آ کر ادلہ عقلیہ کے ذریعے ثابت کیا کہ اعادہ معدوم ممتنع ہے. معدوم چیز کبھی پلٹ کر نہیں آ سکتی. لہذا جب فلسفہ اور علم کلام کے درمیان ارتباط کی بات ہوتی ہے تو ایک یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ متکلمین نے ایک لطف جو فلاسفہ پر کیا ہے وہ بحث کو ایجاد کیا ہے, فلاسفہ کے لیے ابحاث کو ایجاد کیا ہے. بعض بحثیں فلسفے میں موجود نہیں تھی, متکلمین کی وجہ سے ایجاد ہو گئی ہیں. مثلا وجود مفہومی اعتبار سے زائد بر ماہیت ہے, متکلمین کی وجہ سے فلسفے میں آئی. اعادہ معدوم والی یہ جو بات ہے یہ متکلمین کی وجہ سے یہاں پر وارد ہوئی, اور اس قسم کی ابحاث جو فلسفے میں آئی ہے اشارہ ہوگا ان کی طرف کہ وہ متکلمین کی وجہ سے فلسفے میں وارد ہوئی ہیں. اور یہ بات اس کا سیر تاریخی یہی ہے کہ متکلمین چونکہ اس غلط فکر میں تھے کہ موت چونکہ عدم کا نام ہے, موت کے ذریعے انسان معدوم ہو جاتا ہے, اور خدا قیامت کے دن انہی معدوم کو دوبارہ پلٹائے گا, تو اعادہ معدوم کے امکان کے قائل ہو گئے. اور فلاسفہ نے اس فکر کو تصحیح کرنے کے لیے اس فصل کو بے عنوان جدا فصل فلسفے میں اس کو ذکر کیا, اور ادلہ عقلیہ کے ذریعے ثابت کیا کہ امتناع اعادہ معدوم جو ہے وہ ممتنع ہے. اب اسی وجہ سے متکلمین بعض جو ان مسائل کو نہیں سمجھ سکے وہ پھر تکفیر کرنے لگ گئے فلاسفہ کی. کیوں؟ کیونکہ یہ اعادہ معدوم کے ممتنع ہونے کے قائل ہیں, پس یہ قیامت کے منکر ہیں, پس یہ کافر ہیں. صغرا کبرا بنایا اور کفر کا فتویٰ جاری ہو گیا. اور متاسفانے ہمارے پاس طلاب کے اندر کے جو اس قسم کی بصیرت نہیں رکھتے اور فلسفہ انہوں نے اساتید کے پاس نہیں پڑھا ہوتا, چاہے وہ حوزہ علمیہ قم کے اندر ہوں یا حوزہ علمیہ نجف کے اندر موجود ہوں, کم ہیں لیکن سننے میں آیا ہے. بعض آ کہتے ہیں کہ اعادہ معدوم کے قائل ہیں, امتناع کے قائل ہیں کہ اعادہ معدوم ممتنع ہے, فلاسفہ منحرف ہیں اسی وجہ سے کیونکہ یہ اعادہ معدوم کو ممتنع مانتے ہیں, بس قیامت کا کیا کریں گے, بس یہ منحرف ہیں. کوئی کافر کہتا ہے, کوئی منحرف کہتا ہے, ضال و مزل کہتا ہے, بہرحال یہ غلط فہمی ہے. حتیٰ یہ مسئلہ اتنا زیادہ بدیہی ہے کہ انسان تھوڑی سی اگر توجہ کرے تو اس کو پتا چل جائے گا کہ اعادہ معدوم ممتنع ہے. تطبیق عبارت بعد میں کریں گے, میں مطلب اصل واضح کر دوں کہ اعادہ معدوم ممتنع کیسے ہے. اعادہ معدوم ممتنع ہے, ایک قید کا اضافہ ہے یہاں پر, کیا؟ بے عین ہی. تکرار کے درمیان اور بے عین ہی اعادہ کے درمیان فرق ہے. بعض بندے خلط کر جاتے ہیں اس کے اندر, کہتے ہیں اچھا اگر معدوم کا اعادہ ممتنع ہے تو میں نے اس ہاتھ کو ہلایا, میری ہاتھ کی حرکت معدوم ہو گئی, اب آیا یہ دوبارہ نہیں ہو سکتی, یہ لے میں نے پھر کر دیا, کیسے ممتنع ہے, حالانکہ آپ اس کو ممتنع مان رہے ہیں کہ معدوم کبھی دوبارہ پلٹ کر نہیں آ سکتا. یہ میرا ہاتھ کی حرکت, یہاں سے میں نے اوپر سے نیچے ہاتھ کر لایا, ہر متحرک تھا, یہ ختم ہو گئی, دوبارہ میں نے پھر ایسے ہاتھ کو اوپر سے نیچے سے لے کر آ گیا. آپ کے تمام عقلی دلائل کہاں گئے؟ میں نے آپ کو کر کے دکھا دیا. تو جواب اس کا یہ ہے کہ آپ یہاں پر تکرار کی مثال دے رہے ہیں، بے عین ہی اعادہ کی مثال دے کر دکھائی نہیں دے رہے. بے عین ہی سے کیا مراد ہے؟ یعنی تمام شرائط جو میرے اس ہاتھ کی حرکت کے اندر موجود تھی، وہ تمام کی تمام شرائط دوسری حرکت کے اندر موجود ہوں. ان شرائط میں سے کیا ہے؟ زمان بھی ہے. تو جس زمانے میں آپ گھڑی پہ نگاہ رکھیں، جس سیکنڈ میں یہ میرا ہاتھ اوپر سے نیچے کی طرف جا رہا ہے، دوبارہ اگر اس نے پلٹنا ہے تو وہ سیکنڈ بھی کیا کریں؟ پلٹ کے آئیں. ہو سکتا ہے زمانہ پلٹ سکتا ہے؟ نہیں پلٹ سکتا. یعنی انسان تھوڑی سی بھی اگر توجہ کر لیتا ہے تو مطلب انتہائی بدیہی اور وجدانی نظر آتا ہے کہ بے عین ہی معدوم کا اعادہ نہیں ہو سکتا. نہیں معلوم مطلب واضح ہوا یا نہیں ہوا اس میں، کہ بے عین ہی معدوم کا اعادہ ممتنع ہے. کیسے؟ کیونکہ اس کے اندر تمام شرائط کا پایا جانا ضروری ہے جو کہ دوبارہ آئے، اور اس میں ان تمام شرائط میں ایک شرط کیا ہے؟ خود زمان کی بھی ہے، اور زمان کو آپ پلٹا نہیں سکتے. جس طریقے سے میں نے ہاتھ کو حرکت دیا، میرے اگر دوبارہ آپ اس کو اعادہ کرنا چاہتے ہیں بے عین ہی، تو وہ زمان بھی آنا چاہیے، اور حالانکہ وہ زمان نہیں آتا، بس اعادہ معدوم ممتنع ہے. یہ مراد ہے یہاں پر، بے عین ہی نہیں ہے. ہاں تکرار ہو سکتا ہے، مجھ جیسا کوئی پیدا ہو جائے، آپ جیسا کوئی با جائے، میری اس جیسے ہاتھ کی حرکت بار بار میں انجام دے رہا ہوں، یہ متکرر ہے، تکرار کی مثال ہے، بے عین ہی کے اعادہ کی مثالیں نہیں ہیں. اس کے اوپر انہوں نے پھر عقلی دلائل بھی ذکر کی ہیں، تقریباً چار دلیلیں ذکر کی ہیں، اور پھر جو ہے وہ متکلمین کی دلیلیں لے کر آتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں، ایک دو دلیل ان کی ذکر کرتے ہیں کہ جو جواز کے اوپر عقلی دلیل لے کر آئے ہیں. وہ یہ فصل جو ہے وہ ہماری تمام ہو جاتی ہے، مرحلہ اول ختم ہو جاتا ہے. انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ کل یہ فصل ہماری تمام ہو جائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.